ہمارے بھائی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دنیا میں بھی یہی اصول اور دستور ہے کہ جس کو جو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے، جس کو نہیں چاہا جاتا اس کو اپنے گھر نہیں بلایا جاتا۔ تو اب تعالیٰ شانہ نے ہمیں چاہا اس لیے ہمیں اپنے گھر بلایا، اور اب تعالیٰ شانہ کا ہمیں چاہنا یہ بہت ہمارے لیے عزت افزائی کی بھی بات ہے اور پر ہوپ، بہت ہی ہوپ فل چیز ہے کہ اللہ پاک چاہنے لگے کسی بندے کو تو اس کا تو کام بن جائے گا۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاہنے لگے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ملفوظات میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی توفیق ہو جائے تو پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہ قبول ہوتی تو اس کے بعد والی نماز میں آنے نہ دیا جاتا، میں یہ بندے کو مت آنے دوں۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آنے کی سعادت ملی تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کی حاضری جو ہے وہ معتبر تھی، اس سے پہلے کی حاضری جو ہے وہ قبول کی گئی۔ غالب گمان یہ ہے، کوئی دوسری چیز بھی پیش آ سکتی ہے کبھی، لیکن اچھا گمان چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس لیے ہم سب کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہی رکھنا ہے۔ میرے دوستو، اصل اللہ کے ساتھ اچھا گمان اچھے سلوک کے ساتھ اور اچھی محنت کے ساتھ میں واقعتاً جمع کرتا ہے۔ کسی فیکٹری کے اندر، کمپنی کے اندر ملازمت کے واسطے آپ نے اپلیکیشن دیا، اپیل دائر کی ہے، فائل کیا ہے کہ صاحب میں جاب کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھا گمان کمپنی والوں کے ساتھ کب کر سکتے ہیں؟ جس کمپنی میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں اس کمپنی والوں کے پاس جو کام ہے اس کام کی صلاحیت آپ میں ہے، وہ ڈپلوما آپ نے کیا ہوا ہے، وہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، وہ ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، تو پھر آدمی اچھی ہوپ کرتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے، پھر مل بھی جاتی ہے نوکری۔ ایسے ہی تعالیٰ شانہ کے ساتھ معاملہ ہے میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اچھے گمان رکھنے کا حکم فرمایا۔ اچھا گمان اسی وقت دل سے قائم ہو سکتا ہے جب ہم اللہ پاک کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کریں، یعنی اللہ پاک کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ، جو اپنے درمیان اللہ کے درمیان معاملے کو صحیح کر لیتا ہے، اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، تو اللہ پاک اس کے اور اس لوگوں کے درمیان کے معاملے کو صحیح فرما دیتے ہیں۔ ہمیں معاملہ اپنے اللہ سے صحیح کرنے کا ہے، یہ کلمے میں ہم نے اللہ پاک سے جو وعدہ کیا ہے، کلمہ پڑھنے والا اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ ہے یہ۔ قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ اب کوئی ایمان والا سوچے کہ یار ہم نے کب اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ کاہے کا کرتا ہے؟ کلمے کا پہلا جو پڑھنے والا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی میں بندگی کروں گا، اللہ کے الہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بندگی کروں گا، میں بندہ ہوں وہ الہ ہیں، میں مخلوق ہوں وہ خالق ہیں، میں مملوک ہوں وہ مالک ہیں، میں محکوم ہوں وہ حاکم ہیں، میں مربوب ہوں وہ رب ہیں، میں مرزوق ہوں وہ رازق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے میں یہ سب چیزیں آ گئیں، تو ہم نے اللہ پاک کے کلمے کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے۔ اور بندگی دو معنی میں ہوتی ہے، ایک عبادت کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا، اپنے کو ذلیل دکھا کے، اپنے کو چھوٹا بنا کے اللہ پاک کی بڑائی کو ظاہر کرنا اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے۔ اس لیے ہم نماز میں اپنا سر اور اپنی پیشانی، اپنی ناک زمین پر رکھ دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اس سے آگے ہم کیا چھوٹے بن سکتے ہیں؟ اس سے آگے چھوٹے بننے کی صورت یہی تھی کہ زمین کے اندر جا کے آتے وہ پاسبل نہیں۔ جو ہمارا اشرف ترین عضو ہے، ہمارے جسم میں سب سے معزز اور مکرم ہماری ناک اور ہماری پیشانی، اس کو ہم اللہ پاک کے سامنے اتنا جھکاتے ہیں، اتنا جھکاتے ہیں کہ زمین پر ٹیک دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی عبادت کے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک کی بندگی کرنے، عبادت کرنے کا طریقہ ہے، وہ بھی ہم اللہ کے لیے ہی کریں گے، جان سے ہو یا مال سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، جب فرمائی ہے، جیسی فرمائی ہے ویسا کریں گے۔ بندگی میں یہ ہوتا ہے، صرف نماز پڑھنا ہی بندگی نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی بندگی ہے۔ روزہ رکھنا بھی بندگی ہے، زکات بھی بندگی ہے، حج بھی بندگی ہے. کمال بندگی یہ ہے کہ جو بولا جائے، جب بولا جائے، جیسا بولا جائے ویسا کرنا. بندہ تو اسی کو کہتے ہیں. اب ایسا آدمی 24 گھنٹے کے واسطے بندہ ہوتا ہے، پارٹ ٹائم کے واسطے نہیں ہوتا، فل ٹائم کے لیے ہوتا ہے. 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، پوری زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہوتا ہے. کاروبار کریں، خوشی ہو، غم ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، خرچ کریں نہ کریں، ہر ہر ایکشن میں، ہر حرکت و سکون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرمائیں گے، کچھ نہیں فرمائیں گے. تو وہ جو بولیں، جب بولیں، جیسا بولیں. اسی واسطے کہتے ہیں کہ اصل بندگی یہ ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا. اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں گھر میں ہوں تو میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں آفس میں ہوں تو میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں مسجد میں ہوں تو میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں کھا رہا ہوں، پہن رہا ہوں تو میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں؟ میں کوئی فنکشن کر رہا ہوں، تقریب کر رہا ہوں تو میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں؟ یہ بندگی ہے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. حدیث شریف ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو گیا. کیونکہ اس نے اپنی مرضی ختم کر دی، خرچ کرنے میں بھی اور نہیں کرنے میں بھی، محبت کرنے میں بھی اور نفرت کرنے میں بھی، دوستی میں بھی اور دشمنی میں بھی. اب بچی کیا گیا؟ اب کچھ بچی نہیں گیا. اسی واسطے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں یہ ہمارا عہد ہے اللہ سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ حضور ہمارے لیے اللہ کے رسول ہیں. ساری دنیا بھر کے لیے تو ہیں ہی، سارے عالمین کے لیے تو ہیں ہی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے تو ہیں، میرے لیے بھی ہیں. اسی کا نام ایمان ہے. جب تک میرے لیے والی بات نہیں آئے گی اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا. جاننا، اسی وجہ سے جاننا کہ ایک حقیقت ہے، ایک چیز ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے. اپنے لیے ایکسیپٹ کرنا ایمان ہے. اپنے کہ میں نے مان لیا اللہ کے نمائندے کو، اللہ کے فرستادہ کو، اللہ کے بھیجے ہوئے کو، میرے لیے اللہ کی طرف سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ ہے، میرے لیے بھیجے. میں نے اپنے لیے قبول کر لیا. ایک لڑکا بھی قبول کرتا، لڑکی بھی قبول کرتی. رسالت کا معاملہ ایسا ہے، شوہر کا معاملہ، رشتہ داری کا معاملہ، شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ لڑکا ایز اے وائف قبول کر لیتا ہے، لڑکی ایز اے ہسبینڈ قبول کر لیتی ہے. یہاں لڑکا اور لڑکی دونوں ایز اے رسول قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب بندگی اطاعت کے واسطے، غلامی کے واسطے تیار. ہر مسلمان نے یہ کیا ہوا ہے. اب یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، اس وعدے کو ہم کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا یہ وعدہ ہوا بھی ہے کہ یہ ویسے کوئی بات ہے اڑی ہوئی سی، اس میں کوئی حقیقت ہے کیا نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، مالوں کو. جب معاملہ و کلمہ تم نے پڑھا تو تمہارا ہمارا، تمہاری ہماری بے ہو گئی، سیل ہو گئی. اب تم بک چکے ہو، اپنی جان سے بک چکے ہو اور اپنے مال سے بھی بک چکے ہو. اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا کہ واقعتاً وہ یہی مطلب لیتے تھے ایمان لانے کا. ہمیں بھی یہی مطلب لینا ہے ایمان لانے کا. جب مطلب یہ ہے اور ہم ایسا کیے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے تقاضوں پر آنے کے واسطے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی. اسی واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی حقیقت اپنے اندر پیدا کریں، اسلام کی حقیقت اپنے اندر لائیں، سرنڈنگ اپنے اندر لائیں، اللہ تعالی شانوں کے سامنے عاجزی اور ہاتھ جوڑنا اپنے اندر لائیں، اپنی مرضی کو ختم کرنا اپنے اندر لائیں، اپنی رائے کو فنا کرنا اپنے اندر لائیں. یہی کلمہ ہے. یہ نہیں کرے تو کلمہ ہوا ہی نہیں. اگر یہ نہیں کیا تو کلمہ نہیں ہوا کمپلیٹ. اچھا، پھر یہ ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ جس طریقے سے مجھے آپ کو ماننا ہے، ایسے سارے مسلمانوں کو منوانا ہے، ساری انسانیت کو منوانا ہے. مسلمان فرسٹ اس وجہ سے ہیں کہ ہماری فیملی ہے، وہ انما المؤمنون اخوہ. اور اس کے بعد میں سیکنڈ درجے میں ساری انسانیت ہے، ان سب کو بھی، ان ساروں کو بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تیتر بٹیر نہیں ہوتے، فاختہ کبوتر نہیں ہیں. اپنے دو چار بچوں کو گئے، جاب کر کے لائے، دانے انہیں چکے لائے، کھلا لیے، گھونسلے میں بیٹھ گئے، پھر انڈے دیے، پھر گھونسلے میں کر لیے. ہم تیتر بٹیر تھوڑے ہیں بھائی، فاختہ کبوتر تھوڑے ہیں. ہم انسان ہیں، اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا خلیفہ اللہ کی نمائندگی کرتا ہے دنیا میں. اللہ کے احکام کو ہی دیکھ سکتا ہے دنیا میں، اللہ کی مخالفت کو نہیں دیکھ سکتا ہو، اللہ کے رسول کی موافقت ہی کو دیکھ سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کو نہیں دیکھ سکتا ہو، خلیفہ ہے وہ اللہ کا، انسان ہے وہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے سارے انسانوں پر محنت کرنا اور سارے انسانوں تک جا کے بات کو پہنچانا، چاہے تم اپنی کسی طرح کی بھی حالت میں رہتے ہوں، سب کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کل اللہ کو کہ یا اللہ میرا بزنس ایسا تھا، میری جاب ایسی تھی، میری مصروفیت ایسی تھی، میں ایسا بزی تھا، یہ ہم اللہ کو نہیں، یہ عذر چل سکتا کیا؟ پوچھ لو آپ علماء سے، کہیں قرآن پاک میں ہے کیا دیکھو ایسا، کہیں حدیث مبارکہ میں ہے کیا دیکھو ایسا، کہیں نہیں چلنے والا ہے یہ عذر۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات کیے نشاندہی فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب حالات اتنے تتر بتر ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ دین کی محنت کرنا چھوڑ دیں گے، اور دین کی محنت میں دو ہی چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ کام ختم کر دیں گے لوگ۔ تو حضرت نعمان نے فرمایا کہ کیف تترک ہذہ الامہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وہما سید اعمال اہل البر او کما قال علی، یہ امت کیسے چھوڑ دے گی محنت کرنے کو دین کی، جبکہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا نیک لوگوں کے کاموں میں سب سے بڑے کام ہیں۔ کون یہ صحابی فرما رہے ہیں حضور کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے کیسے بول رہے تم، کیونکہ تقریر النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور آپ نے سکوت اختیار فرما لیا، اس کو قبول فرما لیا، تو وہ خود ہی حدیث ہوتی ہے۔ حدیث قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، تقریر النبی کا بھی ہے، آپ کے فرمانے کا بھی نام حدیث ہے، آپ کے کرنے کا بھی نام حدیث ہے، آپ کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کا بھی نام حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہے جب حضرت نعمان نے فرمایا کہ وہما سیدہ اعمال اہل البر، جو نیک لوگ ہیں دنیا میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سب سے بڑے جو ہیں سیدہ اعمال، سب سے سردار اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں دین کی محنت کے، اس کو امت کیسے چھوڑ دے گی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایز اٹ از اس کو قبول فرما لیا، منع نہیں فرمایا کہ تم نے ایسے کیسے کہہ دیا، اس وجہ سے یہ حدیث ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا ظہرت فیہم حب العیش، فرمایا کہ جب مزیدار زندگی گزارنے کا شوق ان میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ان کو دین کی محنت کرنے کا جذبہ نہیں رہے گا، بس جو آئے جو آئے جو آئے جو آئے، گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، کھانا ایسا ہو، پینا ایسا ہو، رہنا ایسا ہو، جبکہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، یہ انتہائی عارضی جگہ ہے، اللہ پاک نے امتحان کے لیے رکھا ہے، کسی کو بسنے کے لیے نہیں رکھا ہے یہاں پر، ہماری زندگی کا بہت ہی تھوڑا حصہ یہاں پر ہے، اصلی حصہ تو آخرت میں ہے ہمارا، مرنے کے بعد کی زندگی میں، یہ تو ہماری زندگی کا اتنا حصہ بھی نہیں ہے کہ کوئی تناسب کی کوئی مناسبت ہم کر سکیں کسی چیز کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، ہم سمجھے زندگی یہ ہے شاید، ہم سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہو، دھوکا کھانے والا اور کوئی نہیں ہو، زندگی یہ نہیں ہوتی میرے دوستو، ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، ایک چھوٹا سا پیس ہے جو اس دنیا کی زندگی میں امتحان کے لیے ہمیں دیا گیا، اصلی زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں اس وقت میں، جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کی آنکھیں کھلتی، جب لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تب ان کی آنکھ کھلتی، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس دنیا کے لیے اس کے دروازے کو بند کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے آخرت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک ایسی کائنات میں چھوڑا جاتا ہے جس کے بعد سے اس کو پھر یہاں واپس ہونا نہیں ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے کے ہی مرحلے ہیں۔ لترکبن طبقا عن طبق فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، قسم ہے رات کی اور اس کے چھا جانے کی، سیاہ ہو جانے کی، اور قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے فلا اقسم بالشفق، قسم ہے صبح کی، اور قسم ہے رات کی، اور قسم ہے چاند کی، تم ضرور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچائے جاؤ گے، ہم قبر میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہم قبر سے اٹھ کر حشر میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہم حشر سے فارغ ہو کے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کی بات کو کوئی کینسل نہیں کرا سکتا، اللہ کی بات کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کو جو کوئی جو مغلوب نہیں ہوتا. فرما لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم برابر ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاؤ گے. وہ زندگی اصل ہے میرے دوستو، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں. یہ زندگی میں مزیدار زندگی گزارنے کا راستہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو آخرت سے محروم کرنا. ابھی کل جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس میں اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا میں ایسے انداز کی محنت کرتا ہے کہ وہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس محنت کی وجہ سے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں مل جائیں گے، کیونکہ جو محنت ہے اس کے نتیجے کے طور پر یا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. نام اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اس سے آسان حساب ہوگا اور اپنے گھر والوں میں وہ خوش خوش واپس جائے گا، وہ فیملی کو اللہ پاک جمع فرما دیں گے. وہاں بچے بھی ہوں گے، بچیاں بھی ہوں گے، سب ماں باپ بھی ہوں گے، سب کے ساتھ اللہ جمع کریں گے تاکہ ایمان والے کو خوشی زیادہ ہو. جنت میں اگر اپنے لوگ نہیں ہیں تو مزہ کیا آئے گا، اس خوشی کے واسطے جمع کر دیں گے. اور جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا کہ کاش میں مر جاؤں. ویصلا سعیرا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں دنیا میں جب تھا تو اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا نہیں تھا، ضرور بچوں میں خوش رہتا تھا. تو بیوی بچوں میں خوش رہنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن ایسے خوش رہنے کو منع کیا گیا ہے کہ جس سے اپنی زندگی کو، زندگی کے فرض کو پورا نہ کیا جا سکے، اس کو نبھایا نہ جا سکے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جان و مال لگایا نہ جا سکے، وقت کو فارغ نہ کیا جا سکے. ایک مسلمان سے صرف مال نہیں مانگتے اللہ پاک، جان بھی مانگتے ہیں مال بھی مانگتے ہیں. ایک مسلمان سے صرف جان نہیں مانگتے، جان بھی مانگتے ہیں مال بھی مانگتے ہیں. ایسے ایسے انداز کی عبادتیں ہمیں دی گئی ہیں کہ ہر اعتبار سے اللہ کے بندے ہم ہونا. اسی لیے کچھ کر کے عبادت کرنا نماز میں ہے، کچھ نہیں کر کے عبادت کرنا روزے میں ہے. جان سے عبادت کرنا نماز روزے میں ہے، مال سے عبادت کرنا زکات حج میں، ہر اعتبار سے اللہ کی بندگی کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے کام ہی کچھ اس ٹائپ کے لگائے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جان اور مال دونوں سے. بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دے دیا، مسجد بنا دی، مدرسے کے لیے چندہ دے دیا، چلو بھائی دین کا کام ہو رہا کرو. میرے دوستو اس سے کام یہ کافی نہیں ہے، بہت ثواب کی چیز ہے مگر یہ کافی نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بہت بڑے سیٹ صاحب یہ بولے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں بہت بزی آدمی ہوں، یہ $1,000 لے لیجئے اور میرے واسطے التحیات یاد کر لیجئے. یعنی آپ $1,000 لے لیجئے اور آپ التحیات میرے لیے یاد کر دیجئے، یعنی آپ یاد کریں یاد مجھے ہو جائے، ہو جائے گا. سر مجھے سورے یاد نہیں ہے، پیسے لے لیجئے، سورے آپ یاد کر لیجئے. تو ایمان سیکھنا، ایمان کی صفات اپنے اندر لانا، ایمان کی محنت کرنا، ایمان کی بول اور ایمان کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جیسے مال سے ہے ویسے جان سے بھی ہے. اپنا وقت لگانا ہی پڑے گا، ہم ایمان والے ہیں، اللہ پاک سے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. ہمیں میرے دوستوں پہلے اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ کام کرنے کا ہے. سب سے پہلے مائنڈ بنانا ہوتا ہے، ہر ایمان والے کو اپنا مائنڈ بنانا پڑے گا. پیسے والا ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، فرصت میں ہو نہ ہو، ایک دکان رکھتا ہو، 10 دکان رکھتا ہو، کچھ بھی رکھتا ہو، سب سے پہلے اس کو یہ مائنڈ بنانا پڑے گا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور میرے نبی نے مجھے کیا بتایا ہے. اس کو فائنڈ آؤٹ کرو، اس کو ریسرچ کرو، اس کی تحقیق کرو. ٹھیک ہے جلدی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی مولوی کے اوپر، مگر یہ کہ آپ بات تو تہ تک تو چلے جاؤ کہ ہے کیا ذمہ داری، اور پھر اس کے بعد میں اپنا دل بنانا ہے، یعنی اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہش پیدا کرنا ہے ویسی، پھر محنت کر کے مزاج بنانا ہے. پھر میرے دوستو مزے ہی مزے ہیں، پھر آدمی کی طبیعت ہی چلتی ہے شریعت کے موافق. اس کو مزہ جب آتا ہے جب اللہ کے دین کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ کے دین پر چلا جاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اور پیسہ لگانے میں اور وقت لگانے میں جو مزہ آتا ہے پھر میرے دوستو وہ مزہ کسی دوسری چیز میں نہیں آتا ہے. روحانیت کے مزے جب شروع ہوتے ہیں جب مادیت کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے بلوغ کا مزہ جب شروع ہوتا ہے جب بچپن کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. جب بچپنے کے مزے ختم ہو جائیں گے آدمی بالغ ہوتا ہے تو اب بلوغ کا مزہ ہے, اور بچے کو آپ بالغ ہونے کا مزہ نہیں سمجھا سکتے. ایسے روحانیت کا مزہ مادیت والے کو, مٹن کھانے والے کو, چکن کھانے والے کو, لڈو کھانے والے کو, برفی کھانے والے کو, رہنے والا بڑے بڑے صوفوں میں رہنے والے کو, فرنیچر میں اچھے فرنیچر میں رہنے والے کو, اچھی گاڑی میں رہنے والے کو روحانیت کا مزہ نہیں معلوم کچھ بھی. اس کو اللہ کے ذکر کا مزہ نہیں معلوم, اس کو اللہ کے کلام کی تلاوت کا مزہ نہیں معلوم, اس کو نماز کا مزہ نہیں معلوم, اس کو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا مزہ نہیں معلوم. اللہ پاک کے لیے مر مٹنا, قربان ہو جانا, اللہ پاک کے لیے کٹ جانا, اللہ کے لیے خون کا بہ جانا, اللہ پاک کے لیے زخموں کا ہو جانا, یہ تو صحابہ کرام سے پوچھے آپ, ان کو اس میں کتنا مزہ آتا. ان ہی اللہ اسبا دمی تھی وما وفی سبیل اللہ ما لقی تھی. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو زخم آ گیا, کہہ لیں گے ایک انگلی ہے اس سے کیا ہوتا ہے یار, یہ تو کوئی کام تھوڑے ہوا, یہ تو کوئی کام نہیں, ایک انگلی کٹ گئی اس سے کیا ہوتا ہے. مزہ تو جب آتا جب جتنے جسم کے اندر بال ہیں روئے ہیں اتنی جان دی جائے, پھر اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں اس کو ختم کیا جائے. مددت ان ابتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتل ثم احیا ثم ابتل ثم احیا. کسی چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا نہیں کی, جو یہ کی کہ مجھے میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے لیے قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. کسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ثابت نہیں. جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صفیہ جو حضور کی پھپھی تھی, فرمایا کہ اگر پھپھی کے برداشت نہیں کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حمزہ کو دفن نہیں کرتا, چھوڑ دیتا تاکہ کتے ان کا گوشت کھا جائیں اور جنگل کے درندے ان کی لاش کو گھسیٹ کے لے کے چلے جائیں. صحابہ نے کہا کہ کیوں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں جب میرا چچا آئے تو ایسا آئے کہ اس کی ایک ایک گوشت ادھر ادھر کی ہوئی ہو, تاکہ ان کو یہ کر کے دن میں بتا سکوں کہ پروردگار ایک وفاداری کا ایک تحفہ ہے آپ کے سامنے, آپ پہ قربان ہونے کا ایک تحفہ ہے آپ کی خدمت میں, آپ پر ایمان لانے کا ایک ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں. ایسا تھا مزاج کہ خوش رسمیں بنا کردن بقا کو خون غلطی دن, خدا رحمت کند یہ عاشقان پاک تینت را. کیسی بہترین رسمیں انہوں نے جاری کی کہ اپنے آپ کو خون میں لطف کر دیتے ہیں. شاعر کہہ رہے ہیں, ایک بزرگ فرما رہے ہیں, اللہ پاک رحمت کرے ان پاک تینت عاشقوں پر, اللہ کے محبت کرنے والوں پر. میرے دوستوں اس میں کیا کچھ مزہ ہوں گا نا. جبھی تو ایسا ہوتا تھا صحابہ کرام جب مرنے کے لیے آتے تھے اللہ کے راستے میں, یعنی ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ وہ انتقال کر جائیں گے تو کیا بولتے تھے, فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں بولتے تھے یہ بات؟ کیسے کیسے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اتنا عادل بادشاہ تھے, یہ پوری رعیت ان کو بے پناہ چاہتی تھی اور کسی کو اعتراض نہیں تھا, اور پورا کا پورا کابینہ, پوری کابینہ ان کی عاشق تھی. بہترین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آ گئی اور اللہ کے لیے نکل پڑے بادشاہت کو چھوڑ کے, جنگل میں چلے گئے. سارے وزرا روزانہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ حضرت چلو نہ, حضرت چلو نہ, جگہ خالی ہے, آپ نہیں رہے تو ویسا آپ کے جیسا عادل بادشاہ کرو. اس زمانے کے جو سیاسی گول گپے ہیں ان کے مقابلے میں تو اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, وہ کیسا زمانہ تھا. تو جناب والا وہ ان کو بلا رہے ابراہیم, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جاؤ. ابراہیم نے ادم, ارے میں نہیں آتا, جاؤ. وہ کون سی چیز تھی کہ دنیا کی بادشاہت سے بھی زیادہ مزیدار تھی؟ وہ روحانیت کی لذت ہے, وہ اللہ کے ذکر کی لذت ہے, وہ اللہ کی محبت ہے. میرے دوستو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی شاید مزے کی ہے, نہیں, اصل مزہ تو دنیا کے بعد کا ہے, اصل مزہ تو دنیا کے بعد کا ہے, اصل مزہ مادیت کے بعد روحانیت کا ہے. بلاخر بہت ستایا لوگوں نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کو, تو مشہور یہ ہے کہ ابراہیم ابن ادہم نے اپنی سوئی جس سے وہ اپنی گدڑی کو سی رہے تھے سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, اندر ڈال دیا پانی, سمندر کے اندر ڈال دیا. پھر اس کے بعد میں فرمایا مچھلیوں سے کہ مچھلیوں میری سوئی لا کے دو. اب سمندر کے اندر سے کوئی سیپی لے کے منہ میں آ رہی ہے مچھلی, کوئی کچھ لے کے آ رہی ہے, کوئی کچھ لے کے آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے میری سوئی چاہیے, مجھے میری سوئی چاہیے. بالآخر ایک مچھلی نے اپنے منہ میں سوئی کو پکڑ کے جو حضرت کی تھی وہ اوپر پانی کی سطح پر لے آئی, تو حضرت نے اس کو پکڑ لیا. فرمایا کہ میاں دیکھو یہ ہے, اس کو بولتے ہیں بادشاہ. وہ کہیں کہ بادشاہ, فرمایا اس کو بولتے ہیں بادشاہ, اور جب سے مجھے یہ مل گئی ہے میں تمہارے بیچ میں آ کے بیٹھ کے کیا کروں, وقت کا ستیہناشا کروں. اور یہ تو ایک انداز تھا کہ مخلوق کے مسخر ہونے کا, بقیہ اللہ کی محبت میں, اللہ کی معرفت میں, اللہ کی چاہت میں وہ چیز تھی. میرے دوستو اللہ پاک کی محبت اور معرفت حاصل کرنا مجھے اور آپ کو سب کو ضروری ہے, اور پھر یہ بات پوری انسانیت تک پہنچانا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت سہل طریقہ جو بنایا ہے وہ یہ کہ بھائی جماعت میں جوائن ہو جاؤ, اگر جماعت کا کام نہ ہوتا اور ہمیں کسی طریقے سے قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا کہ دین کی محنت کرنا ضروری ہے، تو بتاؤ کیا کرتے، کیسا کرتے آپ؟ تھوڑی دیر سوچ کے بتاؤ میرے کو کہ اگر یہ پتا چلے کہ دین کی محنت ضروری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بولنا ضروری ہے، اور یہ جماعت کا سیٹ اپ نہ ہوتا تو کیا کرتے، کیسا جاتے، کس کو بولتے؟ کوئی صورت ہی نہیں تھی بے طلبوں میں جانے کی، میڈیا میں ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی، ویب سائٹ پہ ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی، لٹریچر چھپانے کی بات نہیں ہو رہی. ایک طبقہ مسلمانوں کا 80% وہ ہے جو آپ کا لٹریچر پڑھتا ہی نہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو مسجد میں آتا ہی نہیں، جو آپ کے مولوی کو، مرشد کو، وائس کو سنتا ہی نہیں، اس کو فکر ہی نہیں رہی آخرت کی، اس کے پاس احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، مجھے مرنا بھی ہے. اور وہ مسلمان بھی تھا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا، اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے میرے دوستو. آپ چلیں گے پھریں گے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہوگا. ایک جماعت ہماری گئی تھی ایک جگہ پر، 102 دن ہم لوگ وہاں پر رہے، اور سوائے کلمہ یاد کرانے کے، نماز کے بعد ضروری چیزیں یاد کرانے کے اور مسلمان نام رکھنے کے، اور کوئی کام نہیں تھا. کلمہ یاد کرانا، نماز ایسا پڑھتے بول کے بتانا، اور مسلمان نام رکھنا، کیونکہ وہاں کے لا میں یہ بات تھی کہ آپ مسلم نام نہیں رکھ سکتے. دشمن نے کہاں کہاں کیسی کیسی کوششیں کی آپ کو اندازہ نہیں ہے. اب ان سے پوچھے کہ بھائی نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ کلمہ یاد ہے، نہ کچھ نہ کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ہے. پوچھا بھائی تم لوگ مسلمان اپنے کو بولتے ہیں کیوں؟ آخر بات کیا ہے؟ شراب پیتے، گھروں کے ساتھ شادیاں ہیں، ان کی بچیاں ادھر ہیں، ان کی بچیاں ادھر ہیں، لباس ویسی سے، کھانے پینے کی معاملہ بھی. اپنے کو مسلمان جو بولتے ہیں آپ لوگ کس بنیاد پہ؟ تو بولے ہم لوگ پورک نہیں کھاتے، سور نہیں کھاتے بس. اب ایسے موقع پر علماء نے یہی فرمایا کہ وہاں پہ مایوس نہیں کرنا، حوصلہ توڑنا نہیں. ارے ایسی مسلمانی کو لے کے کیا کرتے، ایسے ان سے تو غیر مسلم بہتر، ایسا نہیں بولنے کا رہتا. صورت حال ایسی کہ ایک دھاگے سے بھی تعلق جڑا ہوا ہے، ایک دھاگا باقی ہے تعلق میں، وہ دھاگے کو مضبوط رکھنا. پھر ہماری جماعت والوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ آپ لوگ پکے مسلمان ہیں، آپ لوگ اس پہ جمے رہو. اب آپ کا نام اسحاق ہوں گا، آپ کا نام اسماعیل ہوں گا، آپ کا نام ابراہیم ہوں گا. وہ رونے لگے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے اسی طرح کا کوئی نام ہمیں دیا تھا. میرے دوستو دنیا میں یہ ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک آدھ کسی دیہات میں ہو رہا ہے، کسی بستی میں ہو رہا ہے، کسی محلے میں ہو رہا ہے، نہیں ملکوں میں ہو رہا ہے، لاکھوں میں ہو رہا ہے، کروڑوں میں ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان تک یہ بات کو پہنچائیں. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیے بھی دین پر محنت کریں تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، اور علی الاقل مرنے سے پہلے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے دور دور تک جا کر، جزیروں میں، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں، دوسرے ملکوں میں، اپنی زبان والوں میں، اپنے بے زبان والوں میں، اللہ کی بڑائی کو ان میں سنایا جائے کہ اللہ بڑے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو ان کے سامنے رکھا جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، کامیابی ان کی اتباع میں اللہ پاک نے رکھی ہے، اور کسی طریقے سے نہیں ملنے والی ہے کامیابی. یہ ذمہ داری ہے ہماری، اگر ہم نے اس کو پورا کر دیا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہو سکا ہم سے یہ تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جاب کا نقصان ہوگا، ہمارے پیسوں کا نقصان ہوگا. بھائی اللہ اگر ناراض ہو جائے تو آپ کا کیا نقصان ہونے والا ہے پتا ہے کچھ؟ خالی جاب لیس ہو جائیں گے، پیسوں کی کمی ہو جائے گی، تھوڑا بیمار پڑ جائیں گے، تھوڑا آرام نہیں رہے گا، تھوڑی تکلیف ہوگی، تھوڑا مزہ کم پڑ جائے گا، تو اس کی تو فیلنگ ہے. اللہ ناراض اگر ہو جائے گا تو کیا ہونے والا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں سے گئے، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے اللہ پر. اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم کو دین کا کام کرنا ہے، دین کے لیے ہم محنت کریں گے. کریں گے دوستو انشاءاللہ. اب تارا شانو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے مانگ کے ارادے کرو. کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے اللہ کے دین کی محنت کا، چونکہ بہت قسمت والوں کی بات ہوتی ہے، اور گناہوں کی نحوست سے توفیق نہیں دی جاتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہوشیاری کی وجہ سے توفیق سے بچتے، ہم ہوشیاری کر لیتے ہیں، نہیں گناہوں کی نحوست سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم فرماتے ہیں، اس کو نہیں جانا ہے، اس کو نہیں بھیجنا ہے. اور یہ قرآن پاک میں منافقین کے حالات میں بیان کیا گیا ہے کھلا بالکل کہ میں نے ان کا جانا پسند نہیں کیا، میں نے ان کے مال کو پسند نہیں کیا. وکیل اقعدوا مع القاعدین، میں نے کہا بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو، تم کو نہیں اٹھانا ہے مجھے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، کیوں میں ان کے صدقوں کو قبول کروں؟ اللہ ہر ایک کا مال نہیں لیتا اپنے دین کے لیے، ہر ایک کا وقت نہیں لیتا اپنے دین کے لیے. اب میرا لے تو مجھے منوانا پڑے گا اللہ پاک کو کہ یا اللہ مجھے محروم نہ فرمائیے. ساری دنیا لاکھوں لوگ کام کر رہے دین کا، اپنے کرم سے آپ مجھے معاف کر کے مجھے بھی قبول فرمائیں، ایسا منوانا پڑتا ہے۔ تو ارادے کرو، اللہ پاک کو راضی کرو، خوش کرو، معافی مانگو اللہ پاک سے، پھر اللہ پاک راستے کھولے گا میرے دوست۔ تمام بزرگوں سے درخواست ہے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ سب ارادے کریں، ذہن بنائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اس کا اظہار فرما دیں کہ ہاں بھائی یہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ترتیب بنا لو اپنی سہولت سے۔
Gracias.